أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ ابراہیم کی 32 سے 34 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا. آئینہ صحافت کے بعد آپ پروگرام اسلام کی معرفت سن سکیں گے، اور سامعین طلوع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا سے عدم وابستگی جسم و جان کو آسودہ رکھنا ہے. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہے. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی مقدسات کی توہین کے مقابلے میں علماء اسلام کی ہم فکری اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ سماعت کی اپیل کے محفوظ فیصلے میں اعلان کیا ہے کہ حساس معاملات یا دستاویزات ریکارڈ پر آنے پر ان کیمرہ سماعت ہوگی. ہندوستان کی ریاست سکم میں سیلاب اور بادل پھٹنے کے حادثے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. ایک طرف مختلف فلسطینی علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے اور فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف صہیونی آباد کاروں نے آج بھی قبلہ اول مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے. اور ہینگجو ایشیائی گیمز میں ایران کی گریگو رومن کشتی کی ٹیم کے دو پہلوان فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی مقدسات کی توہین کے مقابلے میں علماء اسلام کی ہم فکری اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی تعاون تنظیم کے عالمی فقہ اسلامی فورم کے سربراہ مصطفیٰ سانو سے ملاقات میں مغربی دنیا میں قرآن کریم کی مسلسل بے حرمتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی مذاہب اسلامی کے علماء کرام کی ہم فکری اور یکجہتی کے ساتھ مغرب میں جاری اسلام فوبیا کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلام و فوبیا اور اسلامی اقدار و مقدسات کی توہین کے مقابلے میں عالم اسلام میں یکجہتی اور ہم آہنگی کے سلسلے میں عالمی فقہ اسلامی فورم کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے امت اسلامیہ کو درپیش مسائل اور چیلنجوں سے نمٹنے میں عالم اسلام کے مفکرین اور دانشوروں کے درمیان فکری ہم آہنگی اور یکجہتی کو ضروری قرار دیا. اسلامی تعاون تنظیم کے فقہ اسلامی فورم کے سربراہ مصطفیٰ سانو نے اس ملاقات میں عالم اسلام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کو قابل تعریف اور مؤثر بتایا. انہوں نے تقریب مذاہب اسلامی اور امت اسلامیہ میں اتحاد کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی مساعی کا شکریہ ادا کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے آئی اے اے کے بعض انسپیکٹروں کو نکالے جانے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کا طرز عمل انتہا پسندانہ سیاسی محرکات کی عکاسی کر رہا تھا. انہوں نے اسی کے ساتھ ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تین یورپی ملکوں سے تعلق رکھنے والے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے کے انسپیکٹروں کا نام انسپیکٹروں کی فہرست سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ ان کا طرز عمل انتہا پسندانہ سیاسی نوعیت کا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی اے ای اے کے 127 انسپیکٹروں کے ناموں کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تین یورپی ملکوں کے جن انسپیکٹروں کے نام کاٹے گئے ہیں وہ کئی سال سے ایران نہیں آئے ہیں، جبکہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹروں کی فہرست میں ان کی تعداد قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ اس سلسلے میں مغربی ملکوں کا ہنگامہ ملکوں کے خلاف ان کے سیاسی طرز عمل کا مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ وہ جو کچھ بھی نہ کریں لیکن ایران ایٹمی معاہدے کی پابندی کرتا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ سماعت کی اپیل کے محفوظ فیصلے میں اعلان کیا ہے کہ حساس معاملات یا دستاویزات ریکارڈ پر آنے پر ان کیمرہ سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست پر 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جسے آج سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حساس معاملات میں ان کیمرہ سماعت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست ضمانت پر سماعت کھلی عدالت میں ہوگی، لیکن دوران سماعت حساس معاملات یا دستاویزات ریکارڈ پر لائی گئیں تو سماعت ان کیمرہ کر دی جائے گی۔ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ سماعت کی استدعا ایف آئی اے نے کی تھی، جس پر دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست سکم میں سیلاب اور بادل پھٹنے کے حادثے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ شمالی علاقے سکم میں ایک جھیل کے اوپر اچانک بادل پھٹنے کے حادثے میں درجنوں فوجی جوان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بادل پھٹنے کے نتیجے میں وادی لاچن میں بہنے والے دریائے تیستا میں تغیانی سے آس پاس کے علاقے زیر آب چلے گئے اور کئی فوجی مراکز کو نقصان پہنچا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 23 فوجی جوان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ فوجیوں کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے انتخابات کے لیے آج ووٹنگ ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہوئی، جو بحسن و خوبی جاری رہی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی تنسیخ اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلے کے بعد یہ کرگل میں ہونے والے پہلے انتخابات ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ رائے دہندگان کو صبح سے ہی اپنے اپنے پولنگ بوتھوں پر قطاروں میں کھڑے دیکھا گیا۔ اس کونسل کے انتخابات میں کل 85 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 22 کانگریس، 17 نیشنل کانفرنس، 17 بی جے پی اور 4 عام آدمی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ 24 آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہندوستان سے 41 سفارتکاروں کے اخراج کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کا خواہاں نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دور میں بھی تعمیری تعلقات جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہندوستان سے کینیڈا کے سفارتکاروں کے اخراج کے اعلان پر کینیڈا سے ہندوستانی سفارتکاروں کے اخراج کی کسی بات کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی ممالک تعلقات میں آنے والی کشیدگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سفارتکار رکے رہیں اور کینیڈین کی حمایت کے لیے کینیڈین حکومت کی حمایت کے لیے حکومت ہندوستان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب اوٹاوا کی حکومت نے اعلان کیا کہ خالصتان تحریک کے رہنما نجر کے قتل میں حکومت دہلی کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ شام کی وزارت دفاع نے ادلب کے مضافات میں دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیاب کارروائی انجام دینے کی خبر دی ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملک کی مسلح افواج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ادلب میں نشانہ بنایا اور متعدد دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شام کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح دہشت گرد گروہوں کی نقل و حرکت کا مقابلہ کرنے اور پرامن دیہی علاقوں اور قصبوں نیز ہما اور ادلب میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر پے در پے حملوں کا جواب دینے کے لیے ہماری افواج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فائرنگ کر کے ان کو نشانہ بنایا اور ان حملوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گئے۔ ایک طرف مختلف فلسطینی علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے اور فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف صہیونی آباد کاروں نے آج بھی قبلہ اول مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے۔ انتہا پسند صہیونی آباد کاروں نے پانچویں دن مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں، گلی کوچوں اور شہر کے قدیم علاقوں پر وسیع پیمانے پر حملے کیے اور اشتعال انگیزی کی کوشش کی۔ فلسطینی ذرائع نے بھی مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کے باب القطانین نامی گیٹ پر غاصب صہیونی فوجیوں کی وسیع پیمانے پر تعیناتی کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ انتہا پسند صہیونی آبادکار ان غاصب صہیونی فوجیوں کی حمایت سے ہی مسجد الاقصی میں داخل ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی باب القطانین پر نامہ نگاروں کو جانے اور کسی بھی طرح کی رپورٹنگ کرنے سے روک رہے ہیں۔ بعض دیگر ذرائع نے مسجد الاقصی کے دو اور دروازوں باب الاسوات اور باب الحطہ پر بھی بھاری تعداد میں صہیونی فوجیوں کی تعیناتی کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق حالیہ چند دنوں میں 2900 سے زیادہ انتہا پسند صہیونی آبادکاروں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے امریکی حکومت کے عارضی بجٹ سے یوکرین کی مدد کا بجٹ حذف کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم یوکرین کی حمایت ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے امریکی حکومت کے عارضی بجٹ بل سے یوکرین کی مدد کا بجٹ حذف کیے جانے کے بعد واشنگٹن کے اتحادیوں کے ساتھ بائیڈن کی بات چیت کے بارے میں کہا کہ اس بات چیت میں واشنگٹن نے یوکرین کے لیے ہر حال میں امریکی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ جان کربی نے مزید کہا کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن کی بھاری اکثریت یوکرین کی مالی حمایت کیے جانے کی حمایت کرتی ہے۔ ہینگجو ایشیائی گیمز میں ایران کی گریگو رومن کشتی کی ٹیم کے دو پہلوان فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ چین میں جاری ہینگجو ایشیائی مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے کھیلوں کے مختلف مقابلوں میں اب تک 36 تمغے حاصل کر چکے ہیں۔ گریگو رومن کشتی کے مقابلے بھی بدھ سے شروع ہو گئے۔ 77 کلو گرام کی کیٹیگری میں ایران کے پہلوان امین کاویانی نژاد نے جنوبی کوریا اور ازبکستان کے اپنے حریفوں کو شکست دی اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ 87 کلو گرام کی کیٹیگری میں بھی ایران کے ناصر علی زادے نے قرقیزستان اور ترکمنستان کے اپنے حریفوں کو شکست دی اور سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ایران کے اعلی حکام اور وحدت اسلامی کانفرنس سے خطاب کیا تھا. اس خطاب کے اہم نکات کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو کیا بتانا پسند فرمائیں گے؟
جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 17 ربیع الاول تھی اور ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہفتہ وحدت بھی چونکہ چل رہا تھا، اور ہفتہ وحدت میں جو وحدت کانفرنس تھی اس کے جو دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمان تھے وہ بھی کل رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی خدمت میں پہنچے. اسی طرح ایران کے جو اہم حکام ہیں مرکزی کابینہ سے لے کے اور اہم اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ بھی عید میلاد کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں موجود تھے. رہبر انقلاب اسلامی کا یوں تو ہر خطاب بڑا ایک اسٹریٹجک خطاب ہوتا ہے، لیکن جب بھی وحدت کانفرنس سے یا عید میلاد کی مناسبت سے جو رہبر انقلاب اسلامی خطاب فرماتے ہیں تو وہ کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ ہفتہ وحدت ہے، رسول خدا کی پیدائش ہے، اور عالمی سطح پہ ایک ماحول ہوتا ہے رسول اللہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں بات کرنے کا. تو رہبر انقلاب اسلامی نے ہمیشہ اس طرح کے خطابات میں رسول خدا کی اس سیرت کے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا. گزشتہ روز جو آپ کا خطاب تھا اس میں بھی آپ نے سیرت طیبہ سے حوالے دیتے ہوئے اور خود اس اسوہ حسنہ کی طرف متوجہ کیا کہ جس کی طرف خدا خود کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تو اسی تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی نے بھی رسول خدا کی سیرت سے عملی سبق لینے کی بات کی ہے، اور اس الہی حکومت کے جو رسول خدا نے قائم کی تھی اس کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ اس کے اندر جو اہم ترین چیز تھی وہ سماجی انصاف تھا اور ظلم کے خلاف آواز تھی. لیکن چونکہ یہ خود ایک طویل اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس پہ رہبر انقلاب اسلامی نے کچھ چیزیں کہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو میں اس کے سیاسی پہلو کی طرف زیادہ آتا ہوں کہ جو رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی اس گفتگو میں عالم اسلام، امت مسلمہ اور جو اس وقت امت مسلمہ کی دشمن طاقتیں ہیں ان کے بارے میں جو ایک گفتگو کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. وہ اس لیے بھی کہ اس وقت خطے کے اندر بھی اور عالمی سطح پہ ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں. عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ایک دنیا پہ امریکہ کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایک یونی پولر یعنی ایک قطبی نظام جو ہے پوری دنیا پہ مسلط کرے، اور صرف امریکہ کی بات ہو، امریکہ کی ڈکٹیشن پہ پوری دنیا جو ہے وہ لبیک کہے، تو رہبر انقلاب اسلامی کی اس تقریر سے یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ دور ختم ہو چکا ہے. اب یونی پولر کا نہیں ہے بلکہ آپ اگر یہ کہیں تو ملٹی پولر کا ہے کہ اس وقت خطے کے اندر مختلف دنیا کے اندر مختلف بڑی طاقتیں ہیں. مثلا چائنا ایک اپنی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، روس دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی اکیلی ہی منمانی پہ دنیا چلے گی. تو اس طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا. اور دوسری جو اہم بات انہوں نے غاصب اسرائیل کے عنوان سے کہی، اور رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریباً ہر وہ تقریر جس میں فلسطین کا ذکر ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور ارشاد فرماتے ہیں کہ فلسطین عالم اسلام کا سب سے اہم اور سب سے پہلا مسئلہ ہے. تو گزشتہ روز بھی انہوں نے پھر ایک دفعہ اس پہ تاکید کی ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے پہلا ایشو ہے، سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ فلسطین ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اسی کی روشنی پھر رہبر انقلاب اسلامی نے خطے کی صورتحال پہ ایک جسے کہتے ہیں طائرانہ نظر ڈالی، اور اس میں انہوں نے غاصب اسرائیل کی جو سازشیں ہیں یا غاصب اسرائیل کی طرف سے امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کے خلاف جو ہتھ کنڈے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا اور ان کہا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف تو اسرائیل ہے ہی ہے, تو اس کو تو غاصب اسرائیل تو ایران کے وجود کو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا, چونکہ اسلامی جمہوری ایران ہی اس بات کا باعث بنا کہ وہ غیر قانونی اور غاصب حکومت جو ایک زمانے میں پوری دنیا میں جس کا ایک روب اور دبدبہ تھا, وہ روب اور دبدبہ کم ہوا پھر انقلاب کی آواز کے بعد, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یوم القدس منانے کے اعلان کے بعد اور اس پورے ایشو کو اسلامی رنگ دینے کے بعد غاصب اسرائیل کو جو نقصان اسلامی انقلاب سے پہنچا وہ کسی اور چیز سے نہیں لیا, تو اس کی غاصب اسرائیل کی ایران سے دشمنی اپنی جگہ پہ مسلم ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف ہمارے ہی یعنی ایران کے مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ مصر کے مخالف ہیں, وہ عراق کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ دوسرے اسلامی ممالک کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ غاصب اسرائیل اس وقت ایک ڈوبتا ہوا ایک ایسا جہاز ہے کہ جو کسی وقت بھی غرق ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ خطے کے کچھ ممالک جو ہیں جن میں بحرین کا نام لیا جا سکتا ہے, اتر رہبر انقلاب اسلامی نے نام نہیں لیا, انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ خطے کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن یعنی اپنے تعلقات اور استوار کر کے اس کو سرکاری طور پہ قبول کرنے پہ تیار ہو رہے ہیں, کچھ ہو چکے ہیں جن میں بحرین کا نام لیا جا سکتا ہے, امارات کا نام لیا جا سکتا ہے, مراکش کا نام لیا جا سکتا ہے, سوڈان وغیرہ کے لیا جا سکتا ہے, تو کچھ ممالک تیار یعنی کر چکے ہیں اپنے سفارتی تعلقات بحال اور کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو کر رہے ہیں. تو رہبر انقلاب اسلامی نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک شکست خوردہ گھوڑے پہ اپنی بازی لگا رہے ہیں, چونکہ یہ گھوڑا کبھی بھی اب کامیاب اس ریس میں یہ کامیاب نہیں ہوگا, یہ ایک شکست خوردہ گھوڑا ہے اور اس کو اس ریس میں کامیابی نہیں ملے گی. وہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جو اس پہ اپنی بازی لگا رہے ہیں, اپنی شرط لگا رہے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت نقطہ تھا جس کو بہت سارے اخبارات نے بھی اٹھایا اور اس سے یہ مفہوم بھی دنیا کے سامنے گیا کہ غاصب اسرائیل اس وقت ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے اور ایک ہارا ہوا کھلاڑی ہے اور ایک شکست خوردہ وہ گھوڑا ہے کہ جو اس ریس میں اب کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, لہذا جو بھی اس پہ شرط لگائے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا, اس کو اس گھوڑے کے ذریعے سے کوئی کامیابی نہیں ملے گی. تو گویا یہ رہبر انقلاب اسلامی نے واضح اشارہ دے دیا, اس سے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی لحاظ سے بھی, سیاسی لحاظ سے بھی, اقتصادی لحاظ سے, جتنے شعبہ جاتے ہیں سب میں روز بروز کمزور ہو رہی ہے اور اس کا زوال جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے اور وہ کسی وقت بھی وہ ریاست جو ہے وہ اپنے منطقی نتیجے پر پہنچ جائے گی.
آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا گیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن یہیں تعمیر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 12 مہر 18 ربیع الاول اور 4 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو مدینے میں مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی. مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی. مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا تھا بلکہ اس سے آپ لوگوں کے سماجی, سیاسی, علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ فرماتے تھے. اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت ہی عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں. مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی ہے. اٹھارہ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے ایک مشہور اور قابل سیاستداں مرزا تقی خان فرہانی کا قتل ہوا. وہ امیر کبیر کے نام سے مشہور تھے اور ایران کے ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے. ابتدا میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ محمد شاہ کے زمانے میں وزیر اعظم کے دربار میں جگہ بنائی اور چونکہ شروع ہی سے ان میں قابلیت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے لہذا جونیئر وزیر اعظم کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے. مرزا تقی خان سن 1264 ہجری قمری میں ناصر الدین شاہ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ امیر کبیر اور اتابک اعظم کے القاب کے ساتھ ایران کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے مختصر مدت میں حکومت کے منتشر شدہ دربار کو منظم کیا اور اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 سال اور 3 ماہ کی مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کی. شکستہ حال نظام کو درست کیا, بحریہ کی بنیاد ڈالی, مختلف القاب و خطابات اور قاجاری دربار میں ناروا روایات کو ختم کیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بیجا مداخلت کو کم کیا اور مدرسہ دارالفنون کا قیام عمل میں آیا. 4 अक्टूबर सन 1957 ईस्वी को साबिक सोवियत यूनियन के साइंसदानों ने पहला मसनूई चांद कामयाबी से खला में भेजा और इस तरह फिजा की तस्खीर का दौर शुरू हुआ। स्पुतनिक अव्वल नामी इस मसनूई चांद ने 92 दिन में 1400 बार जमीन के गिर चक्कर लगाया और खला से जमीन पर पहली बार रेडियाई पैगाम भेजे। इस मसनूई चांद का वजन 83 किलोग्राम जबकि कतर 85 सेंटीमीटर था और इसमें 2 रेडियो ट्रांसमीटर नस्ब थे। चार अक्टूबर सन 1963 ईस्वी को बहिरे काराइब में जबरदस्त तूफान आया जिसकी वजह से वसती बहरे उकियानूस में वाके बहिरे काराइब के जजायर और बंदरगाहों की तमाम तनसीबात तबाह हो गईं। इस हौलनाक और तबाहकुन तूफान की रफ्तार तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा थी और 6000 से ज्यादा अफराद इस तूफान में हलाक हुए। चार अक्टूबर सन 1977 ईस्वी को हिंदुस्तान की साबिक वजीर आजम और कांग्रेस पार्टी की रहनुमा इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। उनको उसी दिन यानी 4 अक्टूबर को ही रिहाई से कुछ घंटे पहले करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 1972 में होने वाले आम इंतखाबात के बाद इंदिरा गांधी के मुखालिफिन ने उन पर इंतखाबी बदनवानी का इल्जाम लगाया था और 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने वजीर आजम इंदिरा गांधी पर फर्द जुम आयद करते हुए उनके इंतखाब को कल अदम करार दिया। नीज इंदिरा गांधी को अगले 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। 2 साल के बाद यानी 1977 में हिंदुस्तान में मुरारजी देसाई की क्यादत में जनता पार्टी की हुकूमत बनी तो 4 अक्टूबर को उनको बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन फिर चंद ही घंटे बाद ड्रामाई तौर पर उनको रिहा कर दिया गया। रिहाई का हुक्म देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर दयाल ने कहा था कि ये यकीन करने की कोई बुनियाद नहीं है कि इंदिरा गांधी पर लगाए गए इल्जाम सही हैं। और 12 मेहर सन 1375 हिजरी शमसी को ईरानी मुसन्निफ और मुतरजिम प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा असदी का इंतकाल हुआ। उन्हें अदबी और इस्लामी किताबों के तर्जुमे में इंतहाई महारत हासिल थी। उन्हें अरबी और अंग्रेजी जबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। इसी बिना पर उन्होंने इन जबानों से फारसी में जो किताबें तर्जुमा की वो सलीस और रवा हैं। डॉक्टर मुर्तजा असदी ने बहुत सी किताबें और मकाले भी तहरीर किए। उनकी किताबों में जंगहाय सलीबी जहान इस्लाम और आगाज मुतालियात इस्लामी दरगर्व खास तौर से काबिल जिक्र है। सामीन इसी के साथ यादों के झरोखे प्रोग्राम खत्म होता है।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़ और सामीन अब पेश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान।
सामईन हफ्तेवार प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान लेकर हाजिर खिदमत हैं। मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। सामईन आज के प्रोग्राम में भी हम गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रोनमा होने वाले वाकयात के हवाले से अहम खबरों का जायजा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम भी आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। سامعین گزشتہ ہفتے ہرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل محمد صدیقی فار نے اس صوبے کے گورنر کے ساتھ ملاقات اور گفتگو میں ایران سے ایندھن کی برآمد کے لیے ایک مشترکہ میکانزم کے تعین اور اس کو منظم کرنے پر اتفاق کیا۔ صدیقی فر کے مطابق ایران سے افغانستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں کچھ بنیادی مسائل درپیش ہیں اور بعض صورتوں میں پیش آنے والے مشکلات کی بنا پر پیٹرولیم مصنوعات کی کھیپ برآمد کرنے والے ملک کو واپس بھیج دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تاجر پیٹرول یا ڈیزل کے نام سے ہائیڈرو کاربن کا کسٹم ڈکلیریشن پیش کرتے اور انہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایندھن لے جانے والی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کو ایران کے دوغارون کسٹم اور افغانستان کے کسٹم اسلام قلعے میں تشخیص کے معیار میں فرق کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے قبل افغانستان میں ایران کے کمرشل کونسلر حسین روستائی نے اعلان کیا تھا کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ایران کے افغانستان کے لیے برآمدات میں 2% اضافہ ہوا اور برآمدات $508 ملین تک پہنچ گئی، اور اب برآمدات میں کمی کا رجحان رک گیا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے افغانستان کو ایندھن کی باقاعدہ ترسیل بہت ضروری ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اس عمل کو منظم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان میں عوامی مسائل کی صورتحال پر منعقدہ اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے امیر سعید ایروانی نے افغانستان کے عوام کے لیے عالمی برادری کی انسان دوستانہ امداد کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایروانی نے اس بات پر زور دیا کہ اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے افغانستان پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ ایروانی نے کہا کہ ایران افغانستان کی حمایت کے لیے بین الاقوامی برادری کی اخلاقی ذمہ داری پر تاکید کرتا ہے، اور افغان معیشت کی تعمیر نو، مہاجرین کی محفوظ واپسی اور خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے امور کے ماہر امین فرجات اس حوالے سے کہتے ہیں، سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے فیصلہ ساز اداروں میں سے ایک ہونے کے ناطے افغانستان میں توقع کے مطابق اہم اور بااثر کردار ادا نہیں کر رہی، اور بنیادی طور پر صرف ایک حربے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں امریکہ کے نمائندے نے کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان پر مزید دباؤ ڈالے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے افغانستان میں یونیسف اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے اعلان کیا کہ اس ملک میں 29.2 ملین لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، اور ان میں سے 15.8 ملین بچے ہیں۔ یونیسف نے مزید کہا کہ رواں سال جنوری سے اگست تک افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے 87,000 سے زائد بچے شدید اسہال کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں اس تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے موبائل میڈیکل سروسز اور مقررہ صحت کی سہولیات کے ذریعے شدید غذائی قلت کے شکار 60,000 سے زائد بچوں کے علاج میں تعاون کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 5 سال سے کم عمر کے 8,75,000 بچوں کو شدید غذائی قلت سے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اس سال اس نے 32 صوبوں میں مقامی اسکولوں کی کلاسز میں 6,82,000 سے زائد بچوں کو تعلیم کی سہولیات فراہم کی ہیں، جن میں سے 60% لڑکیاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ اس سال اگست تک افغانستان کو امداد کے لیے درخواست کردہ فنڈز کا صرف 52% فراہم کیا گیا ہے۔ یونیسیف نے پہلے بھی کئی بار اعلان کیا تھا کہ مالی بحران کی وجہ سے وہ ہزاروں غذائی قلت کا شکار افغان بچوں کو خوراک فراہم کرنے سے قاصر ہے اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی جانب سے عالمی درخواستوں پر عدم توجہی، خاص طور پر لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور کام کے حوالے سے کی جانے والے درخواستوں پر عمل نہ کرنا کسی حد تک افغانستان کی ترقی کے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا باعث بنا ہے۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی جانب سے کافی فنڈنگ کی بار بار درخواستوں کے باوجود فنڈز دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان میں 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے دن 2 صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تقریباً ایک ہی وقت میں ہونے والے خودکش دھماکوں میں تقریباً 60 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان دہشت گردانہ دھماکوں کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں دہشت گردی کی بزدلانہ کاروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے بلوچستان میں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی خبر سن کر جس میں بے شمار بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہمیں دلی صدمہ پہنچا ہے۔ صدر مملکت نے اسلام اور انسانیت کے خلاف انجام پانے والے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی مسلمان عوام سے اپنی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اس سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ اس گھناؤنے اقدام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گرد عناصر اپنی جہالت اور دین اسلام کی رحمانی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے صرف مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو یقیناً اس بار بھی اپنے ناجائز اور غیر انسانی مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو جلد از جلد شناخت کر کے ان کے شرمناک فعل کی سزا دی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ہر شکل کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہے اور عالمی برادری بالخصوص اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی اس مجرمانہ فعل پر ٹھوس رد عمل ظاہر کریں اور آئندہ اس طرح کے المناک واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پولیس حکام کے مطابق ہنگو کے علاقے میں ایک مسجد پر خودکش حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ نماز جمعے کے خطبے کے دوران ہوا اور دھماکے سے مسجد کی چھت گر گئی کہ تقریباً 30 سے 40 نمازی ملبے تلے دب گئے۔ اس سے قبل پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی تقریب کے دوران ایک دہشت گردانہ دھماکہ ہوا تھا جس میں تقریباً 60 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ مہینوں میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے اور پاکستان کی حکومت اور فوج کے نقطہ نظر سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے۔ تحریک طالبان پاکستان، جن کے زیادہ تر عناصر افغانستان میں موجود اپنے خفیہ ٹھکانوں سے پاکستان میں اپنے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے کابل کو خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کو نہ روکا گیا تو یہ افغانستان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے زور دے کر کہا کہ ٹی ٹی پی پاکستان، افغانستان اور عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروہوں پر قابو نہیں پایا جاتا اور ان کو بے اثر نہیں کیا جاتا، وہ افغانستان کے پڑوسیوں اور ممکنہ طور پر عالمی برادری کے لیے مستقل خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کابل کو ایک مرتبہ پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تحریک طالبان پاکستان کو ٹھوس طریقے سے نہیں روکا جاتا، یہ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی کے بعد افغانستان میں مختلف دہشت گرد گروپوں اور دھڑوں کی معاون تنظیم کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ پاکستان کے اس سینئر سفارتکار نے یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی طرف سے افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے چھوڑے گئے ہتھیاروں کا استعمال ملکی سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ اسلام آباد نے پہلے بھی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی موجودگی اور سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پاکستانی اعلی عہدیدار نے اس گروپ کی جانب سے افغانستان کو لاحق خطرے سے خبردار کیا ہے۔ طالبان حکومت کے حکام نے پاکستان کے نمائندے کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن وہ اس سے قبل افغانستان میں کسی ایسے گروپ کی موجودگی سے انکار کرتے رہے ہیں جس پر پاکستان سمیت پڑوسی ممالک پر حملوں کا الزام ہو۔ پاکستان کے مسائل کے ماہر محسن روئی صفت کہتے ہیں، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ملکوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اگر کسی بھی علاقے میں کوئی گروہ دہشت گردی کو برداشت کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً خود بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ دہشت گردی بڑی سامراجی طاقتوں کے فریم ورک کے اندر چلتی ہے اور پائیدار امن اور سلامتی کے قیام کا واحد راستہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس مقابلہ ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت تمام احکامات کو شفاف اور منظم طریقے سے نافذ کرنے کے لیے مربوط ہم آہنگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت سے دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کی توقع رکھنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کاکڑ نے مزید کہا کہ طالبان میں افغانستان کے مشرقی، شمالی، مغربی اور جنوبی علاقوں کے کئی گروہ شامل ہیں، لیکن ان کا ایک عام نام تحریک طالبان افغانستان ہے جو خود کو امارات اسلامیہ کہتے ہیں اور اس ملک پر ان کا مجموعی کنٹرول ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ خیال یہ ہے کہ طالبان کے مرکز کی طرف سے احکامات پورے افغانستان میں منظم اور شفاف طریقے سے نافذ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان طالبان کے مجموعی ڈھانچے میں چھوٹے اور مختلف گروہوں کے اثر و رسوخ کے وقت کے ساتھ جائزہ لے رہا ہے۔ کاکڑ نے نشاندہی کی کہ طالبان گروہ افغانستان کا ایک باغی گروہ تھا جس نے مغربی افواج کے انخلا کے بعد اس ملک میں اقتدار سنبھالا۔ تاہم طالبان کے عبوری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ طالبان کو وقت دیا جائے، ہمیں امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں چیلنجنگ مسائل کے باوجود دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے بات چیت آگے بڑھے گی۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان میں قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان، جو کہ طالبان کا ماسٹر مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے، طالبان پر دباؤ ڈالنے یا انہیں کمزور کرنے کا خواہش مند نہیں ہے، اور اسلام آباد صرف حالات کا تجزیہ کر کے ان معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سنے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کے جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ کانگریس ہندوؤں اور ملک کے غریبوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے مودی، جس کی جتنی آبادی اتنی حصہ داری کے اپوزیشن کے نعرے پر وزیر اعظم کا حملہ۔ نیوز کلک سے وابستہ صحافیوں کے ٹھکانوں پر چھاپا۔ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سمیت کئی الیکٹرانک آلات پولیس اپنے ساتھ لے گئی، کئی جرنلسٹوں سے تفتیش۔ ورلڈ بینک نے ہندوستان کے مالیاتی نظام کی تعریف کی۔ شیئر مارکیٹ میں درج کی گئی گراوٹ۔ ہندوستان دشمن کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، فضائیہ چیف۔ اور سامعین پیش خدمت ہندوستان کے اخبار قومی آواز کا یہ کالم، جس کا عنوان ہے آر ایس ایس ہندو مذہب اور ہندوستان کا خد و خال بدل رہا ہے۔ کالم نگار عبید اللہ ناصر اس شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے اٹھے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح سے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، جس طرح سے قدم قدم پر ان میں احساس بیگانگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ایک داستان خون چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے یہاں ان کے لیے سب کچھ بڑھیا تھا۔ فسادات کے لامتناہی سلسلوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں لیں، کھربوں روپے کی املاکیں خاکستر ہوئیں۔ سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب گرتا چلا گیا، لیکن کئی باتیں امید افزا بھی تھیں۔ اول تو چند ہزار فسادیوں کے مقابلے میں لاکھوں ہندو مسلمانوں کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ مسلمان احتجاج کرتے تھے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلتا تھا۔ سماج میں مذہبی تفریق اور مسلمانوں سے نفرت اتنی گہری نہیں تھی اور حکومتیں کھل کر مسلم دشمنی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھیں۔ برائی کو برائی کہنے والوں کی تعداد اتنی کم نہیں ہو گئی تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ 2014 کے پہلے اور بعد کے ہندوستان کو دیکھیے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ یہی نہیں، صرف ہندوستان ہی نہیں بدلا ہے، ہندو مذہب بھی بدل گیا ہے۔ اگر بدل نہ گیا ہوتا تو گنیش چترتھی کے پنڈال سے ایک کیلا اٹھا کر کھا لینے والے ذہنی طور سے معذور ایک مسلم نوجوان کو کھمبے سے باندھ کر اتنا نہ پیٹا جاتا کہ اس کی موت ہو جائے۔ یہ خبر پڑھ کر مجھے ممتاز شاعر مرحوم خورشید افسر بسوانی کی آپ بیتی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ہم اور ہمارا ایک دوست اکثر گاؤں کے مندر سے پرساد میں چڑھائے گئے لڈو موقع دے کر اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ ایک بار ہم دونوں پکڑے گئے، پجاری کے سامنے پیشی ہوئی۔ واقعہ سن کر انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرا اور پکڑ کر لے جانے والوں سے کہا کہ بھگوان کا پرساد تھا، بال بھگوان نے کھا لیا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایودھیا کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مرحوم لائق اختر فیض آبادی نے لکھا تھا کہ ایودھیا کے کچھ شہدے ایک مسلم بیوہ کی جوان لڑکی سے چھڑخانی کرتے تھے۔ تنگ آ کر وہ بیوہ بڑے مہنت جی کے پاس گئی اور ان سے سارا واقعہ بتایا۔ مہنت جی نے فوراً اپنے کچھ چیلوں کو بھیج کر ان شہدوں کو پکڑوا بلوایا اور اس بیوہ کے سامنے ہی ان کی خوب پٹائی کروائی اور پھر بیوہ سے کہا، بیٹی تم ذرا جلد اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ بیوہ نے اپنی معاشی مجبوریوں کا ذکر کیا تو مہنت جی نے کہا کہ تم رشتہ طے کرو، شادی مندر کی طرف سے ہوگی۔ اسی ایودھیا میں بابری مسجد تنازع کے دونوں فریق مرحوم ہاشم انصاری اور مہنت جی ایک ہی رکشے سے ایودھیا سے فیض آباد پیشی پر عدالت آتے تھے۔ مہاپنڈت مہاپجاری پنڈت کملاپتی ترپاٹھی نے کہا تھا کہ بابری مسجد پر گرنے والا پہلا پھاوڑا میرے سر پر گرے گا۔ میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ فیض آباد کے ضلع مجسٹریٹ اور کپتان پولیس پنڈت جی کو سمجھا رہے تھے کہ مسجد پوری طرح محفوظ ہے، مگر وہ بزد تھے کہ میں خود چل کر دیکھوں گا، اور ضلع انتظامیہ ان کو ایودھیا لے جانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ وی پی سنگھ سمیت درجنوں بڑے بڑے لیڈروں کو فیض آباد سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ ایسا تھا ہمارا ہندوستان اور ہندو مذہب، جس کو اب پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی میں شامل ملک کے بہترین دماغوں نے ملک کے لیے جو آئین مرتب کیا تھا، ملک کے ہر باشندے کو، خواہ اس کا مذہب، ذات و برادری، زبان و علاقہ کچھ بھی ہو یا اس کی آبادی کتنی کم کیوں نہ ہو، برادری کے حقوق دیتا ہے، برابری کے حقوق دیتا ہے۔ اس وقت ایک دوسرا دھارا بھی ملک میں بہ رہی تھی، معاف کیے گا، اسی وقت ایک دوسری دھارا بھی ملک میں بہ رہی تھی جس کا آئین مرتب کیا تھا اور آر ایس ایس کے نظریہ ساز گرو گولواکر نے، جو ہم و ہماری قومیت کی تشریح نام کی کتاب کے شکل میں منظر عام پر آئی تھی۔ گرو گولواکر نے ملک کے تین اندرونی دشمنوں کی شناخت کی تھی، مسلمان، عیسائی اور کمیونسٹ۔ وہ ملک میں ان کو کوئی شہری اور آئینی حق دینے کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن کر ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہی ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کوئی برابری کا سلوک نہیں کیا جائے گا، خصوصی سلوک کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ بنیادی طور سے نئے آئین کے بھی مخالف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رشیوں منیوں کی تیار کردہ منوسمرتی جب ہمارے پاس موجود ہے تو کسی نئے آئین کی کیا ضرورت۔ وہ تین رنگوں کے امتزاج یعنی ترنگے کو بدشگون مانتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ 1994 تک ناگپور میں واقع آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا نہیں لگایا گیا تھا۔ 2014 تک ہندوستان آئین کے مطابق چلتا رہا، لیکن 2014 کے بعد یعنی ملک میں مودی کا دور شروع ہوتے ہی سب کچھ ایک دم بدل گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ملک کے کسی نہ کسی حصے میں معمولی بات کو لے کر مسلمانوں اور عیسائیوں پر حملہ نہ کیا جاتا ہو۔ ملک کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں بدھوڑی نے جو نیا آغاز کیا، وہ بدلی ہوئی پارلیمنٹ ہی نہیں بلکہ نئے ہندوستان کی بھی عکاس ہے۔ رمیش بدھوڑی کے ذریعے آر ایس ایس نے پیغام دے دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ بدھوڑی نے جو کچھ کہا اور کیا وہ سب ایک بڑی مسلم دشمنی ہی نہیں بلکہ آئینی جمہوریت دشمن سازش کا حصہ ہے، ورنہ اتنی شرمناک حرکت پر ایوان کے لیڈر اور ملک کے وزیر اعظم خاموش نہ رہتے اور اسپیکر محض نوٹس دے کر چپ نہ بیٹھ جاتے۔ معمولی سی بات پر اپوزیشن کے کئی ممبروں کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اتنی بڑی بات پر بدھوڑی کے خلاف کوئی کاروائی تو درکنار انہیں انعام سے نوازا گیا۔ یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی نہیں تو اور کیا ہے کہ راجستھان کے مسلم اکثریت ٹونک اسمبلی حلقے کا انہیں انچارج بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو ہندو مذہب دنیا کا سب سے لبرل مذہب سمجھا جاتا ہے، وہ بدترین کٹر پسندی کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ بھگوان رام کے نام پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ان کی تعلیمات، آدرشوں، اصولوں اور مریاداؤں کے خلاف ہے۔ سامن، پاکستان سے شاؤن الاخبار جسارت کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فوجی عامر ہو یا کوئی اور فرد واحد کے اختیار ہی تباہی پھیلاتا ہے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن یکم نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں، حکومت نے ڈیڈ لائن دے دی۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس عالمی مبصرین کے ضابط اخلاق کی منظوری دے دی۔ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف۔ اخبار جسارت کی خبر کی سرخی ہے، سعودی عرب جلد یا بدیر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا کہ سعودی عرب جلد یا بدیر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ دیگر سات مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا صہیونی ریاست فلسطینیوں کی نسل کشی کرے اور مسلم ممالک سے امن معاہدہ بھی کر لے۔ او آئی سی کا سربراہی اجلاس طلب کر کے مسلم رہنما اسرائیل کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیں۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ ضیاء کے صدر سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق، اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے سابق نائب صدر، سنگلو کے چیئرمین مدثر فیاض چودھری، سینٹ سوسائٹی کے نمائندے ماہر معیشت میراج الحق صدیقی، ممتاز اینکر و تجزیہ کار رضا عباس اور پاکستان میڈیا تھنک ٹینک کے رہنما اسرار الحق مشوانی نے جسارت کے سوال کے جواب میں کیا کہ کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ اعجاز الحق نے کہا کہ جی ہاں، جلیا تھوڑی دیر کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ مدثر فیاض چودھری نے کہا کہ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ 6 یا 7 دیگر مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میراج الحق صدیقی نے کہا کہ جی بالکل، سعودی عرب ضرور اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ رضا عباس نے کہا کہ دنیا اقتصادی مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ممکن ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اسرار الحق مشوانی نے کہا کہ اس سوال کا بہت گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اسرائیل کے وزیر خارجہ کا بیان ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو مزید 6 یا 7 مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے کا مقصد مسلم دنیا کے ساتھ امن ہے۔ اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے علاوہ مزید 6 سے 7 مسلم ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں جو افریقہ اور ایشیا میں واقع ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ اسرائیل کے رسمی تعلقات نہیں ہیں، تاہم انہوں نے ان ممالک کے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے بیان نے مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ دنیا اسے صہیونیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے سے تعبیر کر رہی ہے۔ امریکی سرپرستی میں سعودی عرب سے اسرائیل کے تعلقات بنانے کی کوششیں بےسود رہیں گی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں خارجہ تعلقات کے حوالے سے بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہیں، جن کے اثرات نہ صرف دنیا بلکہ مسلم امہ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک جانب اسرائیل فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر کے رکھے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں پر وحشیانہ تشدد کرے، اور پھر مسلم نسل کشی بھی جاری رکھے اور یہ امید بھی کرے کہ وہ صہیونی مسلم امن معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے بیان نے مسلم دنیا میں ہلچل مچا دی۔ بہتر ہوگا کہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کا سربراہ اجلاس طلب کر کے مسلم رہنما اسرائیل کے حوالے سے ایک مشترکہ رائے عمل ترتیب دیں، جس میں اولویت فلسطینی ریاست کے قیام کو دی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام طلوع پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سامعین، اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے اسلام کی معرفت، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشی مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے، ان سے کہا جائے گا یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
طلوع
عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم صہیونی حکومت اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کے داخلی، علاقائی اور عالمی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ابراہم ایکارڈ کو عملی جامہ پہنائے جانے کا ایک منفی اثر یہ ہے کہ صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ سمجھوتا صرف صہیونی حکومت کے مفاد میں ہے اور فلسطینیوں پر صہیونیوں کے تشدد میں اضافے پر منتج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب صہیونیوں کا تشدد بڑھے گا تو فلسطینیوں کی جانب سے بھی رد عمل آئے گا۔ امریکی جریدے فورین افیئرز نے ابراہم ایکارڈ کے جھوٹے وعدے کے نام سے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس سمجھوتے کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں شدت پیدا ہوئی۔ مئی سن 2021 کی جنگ اس کی ایک مثال ہے۔ قدس میں فلسطینیوں پر اسرائیلی فوجیوں کے تشدد اور فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کے نتیجے میں پیدا شدہ کشیدگی کے بعد آخر کار حماس نے اسرائیل پر میزائل برسانے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے بھی غزہ پٹی پر بمباری کر کے دفتری، تجارتی اور رہائشی عمارتیں تباہ کر دیں۔ اس جنگ میں 260 فلسطینی شہید ہو گئے، دسیوں ہزار بے گھر ہوئے اور فلسطینی عوام کو مصائب و مشکلات نے گھیر لیا۔ اس سے اسرائیل کے قبضے اور وحشی پن کا پتہ چلتا ہے۔ ابراہم ایکارڈ کا ایک اور منفی اثر یہ ہے کہ اس سے بعض عرب ممالک میں امن و امان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر لانے پر فخر کرتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنے والے عرب ممالک کو داخلی دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ عرب اور اسلامی دنیا کے لوگوں کے نزدیک فلسطینیوں کو اپنی حکومت قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے فلسطینی بھائیوں کی ایک قومی حکومت ہونی چاہیے اور وہ اس ہدف کے حصول کے سلسلے میں فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ساتھ سازباز معاہدے سے ممکن ہے کہ امریکہ کے ساتھ عرب حکومتوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں، لیکن عرب اقوام کے نزدیک ان حکومتوں کا جواز خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ بات خاص طور پر بحرینی حکومت پر صادق آتی ہے۔ جمعیت بحرین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ حسین الدہی نے تل ابیب میں بحرین کا سفیر تعینات کیے جانے کے خلاف اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ تل ابیب میں بحرین کا سفیر خالد یوسف الجلاہمہ صرف اپنا اور اس شخص کا نمائندہ ہے جس نے اسے بھیجا ہے، ہم جلاہمہ سے بھی کہتے ہیں کہ تم صرف اپنے اور اس شخص کے نمائندے ہو جس نے تمہیں بھیجا ہے، تم بحرین کے نمائندے نہیں ہو، بحرینی قوم کا جلاہمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اسے تسلیم نہیں کرتی ہے، جیسا کہ وہ صہیونی حکومت کی مکمل نابودی تک اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ بحرین بدستور فلسطینیوں کے ساتھ رہے گا اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا غداری اور ننگ و آر ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا ایک اور منفی نتیجہ یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ سے خلیج فارس میں ہمہ گیر سیکورٹی کے فریم ورک کی تیاری کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ حالیہ عشروں کے دوران ایران اور خلیج فارس کے ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی، اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان بھی کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے عرب ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں، اور یہ چیز خطے میں ہمہ گیر مذاکرات کی حمایت کے منافی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ ایران اور عرب ممالک کے درمیان مزید دوری پر منتج ہوگا۔ ابراہم ایکارڈ کا ایک اور علاقائی اثر ناجائز صہیونی حکومت کی سیکورٹی کے لیے خطرے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ صہیونی حکام سیکورٹی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ سن 1948 سے ہی صہیونی حکومت اس بارے میں شدید خوف کا شکار رہی ہے اور یہ صہیونی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ درحقیقت یہ حکومت اپنے تمام اقدامات کی بنیاد سیکورٹی کو مد نظر رکھ کر ہی انجام دیتی ہے۔ سن 2006 میں حزب اللہ اور صہیونی حکومت کی جنگ، اور پھر سن 2008 اور سن 2012 کی جنگوں اور صہیونی حکومت اور فلسطینی استقامت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد مقبوضہ سرزمینوں کے باشندوں نے ماضی کی نسبت زیادہ عدم تحفظ محسوس کیا ہے۔ ابراہم ایکارڈ کے بعض منفی اثرات کو عالمی سطح پر تلاش کیا جانا چاہیے۔ پوری طرح واضح ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور یورپ کے درمیان خلیج پیدا کرنے پر منتج ہوگا۔ برس ہا برس سے امریکہ اور یورپ کے تعلقات مضبوط رہے ہیں اور ان میں زیادہ کشیدگی نہیں تھی، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے بعد جب امریکہ نے یورپ کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کے تعلقات ایک طرح کی وابستگی میں تبدیل ہوتے گئے۔ لیکن سن 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد صورتحال بدل دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جن مواقف کا اظہار کیا تھا وہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے لیے خوش آئند نہیں تھے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کی جدائی اور بریگزٹ کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات سے ان کے یورپ مخالف مواقف کی نشاندہی ہوتی تھی۔ ان مواقف کے جواب میں جرمنی کی سابق چانسلر مرکل نے امریکہ کو یورپ کا ناقابل اعتماد شریک قرار دیا۔ ابراہم ایکارڈ کے بعد ٹرمپ کے زمانے میں یورپ اور امریکہ میں خلیج بڑھ گئی۔ اس کے بعد بائیڈن کو یورپی شراکت داروں اور بین الاقوامی تنظیموں میں امریکہ کی خراب ہوتی ہوئی ساکھ بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ امریکہ کی موجودہ حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ مسئلے فلسطین امریکہ اور یورپ کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ابراہم ایکارڈ میں کوئی مثبت پہلو تلاش کرنا تو بعید معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس مثبت پہلو کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ مسئلے فلسطین کے دوبارہ اجاگر ہونے کا باعث بنے گا۔ مسئلے فلسطین تب تک اجاگر رہ سکتا ہے جب تک اسے اسلامی دنیا کا سب سے اہم مسئلہ سمجھا جائے گا۔ سن 2011 سے مغربی ایشیا کا علاقہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہوں کے اقدامات میں الجھا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ فلسطین پسے پشت چلا گیا تھا، لیکن ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے یہ مسئلہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف ہونے والے رد عمل سے اسی بات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات سے فلسطین کی حمایت کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوا۔ بائیڈن کے زمانے میں ہونے والے سروے بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی رائے عامہ ابراہم ایکارڈ کی حامی نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔